عليم حكيم. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا تھا. عقائد و نظریات کے حوالے سے اور ضروریات دین سے متعلق جو نظریات سورۃ بقرہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، جو اس سورۃ مبارکہ کا ایک بہت بڑا امتیاز اور اختصاص ہے، اس کو ہم پے در پہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے. آج عقائد کے حوالے سے اور مسلمانوں کی موجودہ زب و حالی اور پسماندگی اور پسپائی اور اکثریت کے باوجود زمین پر غلبہ نہ ہونا، اس حقیقت کو اس آیت کریمہ کے تحت ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور یاد کیجئے حبیب، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پہ اپنا نائب، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسانیت کی ابتدا کے حوالے سے یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. اس ایک، کیونکہ یہ آیت نمبر 30 ہے اور اس کا ایک یہ جز ہے، آیت نمبر 30 کا یہ جز میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی ہر آیت معنی کے اعتبار سے اس قدر جاذبیت اور مضامین کی اس قدر وسعت اور ہدایت کے دریچوں میں اس قدر کشادہ، اور ہماری فکر کو تربیت کے اعتبار سے بالتدریج درست کرنے کے اعتبار سے اس قدر مستحکم نظریات اس میں ذکر کیے جاتے ہیں کہ ایک ایک آیت کو ذکر کرنے میں میں کہتا ہوں کہ مہینوں کے درس ناکافی ہیں، کہ جو اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر فرمائے ہیں، اور بالخصوص جو اب آیت کریمہ آ رہی ہے اس کی ایک نئی متعدد تفسیریں ہوتی ہیں، اور پورا سال بھی اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو یہ آیت نمبر 30 کے ایک جز کو بھی ہم اتنے مواد اور اس میں دلائل، اور دلائل کے اعتبار سے ہماری عملی اور ہماری نظریاتی زندگی سے متعلق، ہماری معاشرتی اور ہماری اخلاقی زندگی سے متعلق پوری سورہ بقرہ اپنی جگہ پر ہے. یہ آیت نمبر 30 کا ایک حصہ جو ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، اس کے اندر وہ تمام تر مضامین مضمر ہے. میں کوشش کروں گا اس کے گوشوں کا حضرات کی خدمت میں پیش کروں. اس میں اسلامی نظریات بھی ذکر کیے جا رہے ہیں، معاشرتی زندگی کے احکام بھی ہیں، اور اسلامی سیاست کا ایک بہت خوبصورت باب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم رہن سہن کے معاملات کے حوالے سے، اللہ کے دین کے نفاذ اور نافذ کرنے کے حوالے سے، امر بالمعروف و نہی المنکر کے حوالے سے، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی کیا ذمہ داری رکھی ہے، وہ تمام تر مضامین انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اندر موجود ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے یہ کہا کہ ہم زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. بالاتفاق بالاجماع یہ ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہو رہا ہے، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی شان و شوکت اور آپ کی عظمت کا تعارف ہو رہا ہے، انسان اول کا تعارف ہو رہا ہے. تو یہاں پر پہلے ایک جز کی میں وضاحت یہاں پر کر دینا چاہتا ہوں جو یہاں پر موجود ہے، کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے ملائکہ سے فرمایا. پہلے وجود ملائکہ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ملائکہ کا واحد ملک ہے، اور ملائکہ اس کی جمع آ رہی ہے، اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی اس کے رسالت کے بھی ہے، پیغام پہنچانے کے بھی ہے، اور امت کا یہ اجماعی نظریہ ہے کہ خارج کے اندر ملائکہ مستقل ایک وجود کا نام ہے، محض کسی قوت، محض کسی فکر، محض کسی توانائی، محض کسی صلاحیت، محض کسی استعداد و قوت کا نام نہیں، بلکہ ملائکہ خارج کے اندر ایک مستقل وجود کا نام ہے. اور اس کو وجود سے ہٹا کر، ایک مستقل ذات سے ہٹا کر، اس کو قوت اور ترقی اور توانائی کا نام دینا، یہ سراسر گمراہی اور قرآن کریم کے ان زبردست مضامین جس میں بہت بڑی حقیقت کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کا انکار ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو لیا. آپ اشارہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرما خلقت الملائکۃ من نور، اللہ رب العالمین نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا پایا ہے اور اس کا ایک مستقل وجود رکھا ہے. لہذا اس کو قوت کا نام دینا، جس طرح کے پرویزی فرقے نے اور انکار حدیث کرنے والوں نے اس کا ایک مستقل نام یہ رکھ دیا کہ اس کا کوئی وجود نہیں، یہ قوت کا نام ہے. پرویز ہو گیا، سر سید احمد خان ہو گیا، چکرالی فرقے کے لوگ ہو گئے. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے. اس وقت میڈیا جس قدر تیز ہو رہا ہے اور علم کے وہ تمام گوشے واضح کیے جا رہے ہیں، تو اس وقت وہ سارے فتنے و فساد جو زمین میں دب چکے تھے وہ اب خود بخود ان کو ہوا دی جا رہی ہے اور ان کو زندہ کیا جا رہا ہے. اب متجددانہ ذہن دے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پرانی باتیں اس کو چھوڑیا، جو دین کے مسلمات تھے، دین کے مسلمہ نظریات تھے، اور وہ حقائق جس پر دین کی بنیاد تھی، اس کو ابھی کہا جا رہا ہے کہ یہ دقیانوسی باتیں ہیں، معاذ اللہ، اب یہ پرانی باتیں ہیں. اب میڈیا پر تقریر میں موضوعات کے اعتبار سے ایسے موضوع لائے جائیں، ایسے لوگوں کو بٹھایا جائے جو کوئی نئی باتیں کریں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابن الوقت قسم کے لوگ اخبارات کے اندر مذہبی کالمز لکھتے ہیں, تفاسیر لکھی جا رہی ہے. مودودی جیسے لوگ جو اسلام کی مبادیات سے واقف نہیں تھے, اب اس آیت کے تحت میں سارے وہ راز آپ کے سامنے رکھوں گا واضح طور پر, جو اسلام کی بنیادی نظریات, توحید کے بنیادی تقاضے, رسالت کے بنیادی تقاضے سے واقف نہیں تھے, انہوں بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس عالم بن گئے. تو انہوں نے جب اس حساس منصب پر زبردستی قبضہ کیا اور تیر اور تحقیق کے نام سے لوگوں کو واضح کیا تو سخت گمراہی کا دروازہ کھلا. سر سید کسی کو انگریزی زبان کی تعلیم دیتا تو بات موقوف رہتی, لیکن جب اس نے صرف اپنی ظاہری علوم کے ساتھ دین کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور دین کے مبلغ بننے کی کوشش کی, تو دین کے مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ جو دین کے ماہرین تھے اور دین کو سمجھنے کے لیے جو اصول اور دین کے جو اصل ماخذ تھے اور دین کے ماہرین سے بھی اس نے کنارہ کش کیا. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو موچی کے پاس تو نہیں جائیں گے, آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو کسی جھاڑو والے کے پاس تو نہیں جائیں گے, جو جس فن سے متعلق ہے اس کے پاس جائیں گے. تو دین کی آگاہی کوئی بھی لے, چاہے وہ پینٹ شرٹ پہنتا ہو یا شلوار قمیض پہنتا ہو, یہ الگ بات ہے, لیکن اگر وہ دین کے معاملات میں آتا ہے تو اس کو اسی راستے سے گزرنا پڑے گا کہ جو راستہ دین کی تفہیم اور انداز کا رکھا گیا ہے. جس طرح کہ میں نے آسان سی بات کی آپ کے سامنے, مختلف شعبہ جات زندگی کے اندر ترقی کے ہوتے ہیں تو اس میں لباس اور رنگ اور روپ کا کوئی خیال نہیں ہوتا, لیکن اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک نہج بنا دی گئی ہے, اس کے ایک طریقہ کار جو بنا دیا گیا ہے, اس کے ہر زبان والے پابند ہوتے ہیں. اب چاہے وہ ڈاکٹر پاکستان کا ہو, ہندوستان کا ہو, بنگال کا ہو, امریکہ کا ہو, یورپ کا ہو, اس نے اسی طریقے سے علم حاصل کیا ہے جو میڈیکل کے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے, یہ کوئی بھی فن ہے. تو لہذا اس نے وہی کتابیں یا وہی اصول کے تحت تمام باتیں حاصل کی ہیں. تو اسی طرح آپ سمجھ لیجئے کہ دین کے لیے, دین کی تفہیم کے لیے جو شعبہ جات بن گئے ہیں حدیث کا, حدیث کو سمجھنے کے لیے جو شعبہ جات بن گئے مصطلحات حدیث کا, اس میں وہ شخصیات جو ماہرین کہلائی ہیں, لغت کے اعتبار سے ہے, گرامر کے اعتبار سے ہے, فساد کے اعتبار سے, علم معنی کے اعتبار سے, علم بدی کے اعتبار سے, تفسیر کے اعتبار سے, علوم قرآن کے حوالے سے, تفاسیر کے حوالے سے, ایک جو تفسیر کی گئی اس کی تشریح الگ ہے, ایک جو تفسیر کی گئی اس کے شرائط الگ ہیں, ایک جو تفسیر کرنے والے ان کا اپنے ایک مستقل وجود ہے, ان کی ایک اپنی حیثیت ہے, ان کے قوانین کی ایک الگ حیثیت ہے, ان کے خود ایک وجود کی الگ حیثیت ہے. تو یہ تمام چیزیں ہر علم کے اندر ہوتی ہیں. آپ بھی اپنے دنیاوی علوم کے اندر چار قول پڑھتے ہیں, لیکن ایک شخص ایسا مستحکم ہو چکا ہوتا ہے کہ تین کے قول کو اس کے سامنے پسپا سمجھ کر ایک کے قول کو لیا جاتا ہے, یعنی اس کی تعلیم ہر دور کے اندر انداز میں سمجھانے کے اعتبار سے بڑی معتبر, عقل سے بڑی قریب, دیانت سے مملو بھری ہوئی ہوا کرتی ہے. تو یہی تمام تقاضے دین کے اندر بھی رکھے گئے ہیں, جس کو میں نے اجماع امت کے اندر آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اجماع کو چھوڑنے کے حوالے سے ہوتا کیا ہے. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم پر ہر شخص اٹھ کر آیا اور بات کرنا شروع کر دیا, اس لیے بزرگان دین نے اس چیز کو مؤکد کیا, ضروری قرار دیا کہ ان ھذا العلم دین, یہ قرآن جو تم سیکھ رہے ہو نا یہ تمہارا دین ہے. فانظروا من تاخذون دینہ, پہلے دیکھ لو یہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو اور کس طریقے سے تم حاصل کر رہے ہو. تو جب اس دین اور دین کے حصول کے تقاضوں کو پامال کیا گیا تو تفرقہ بازی کے دروازے کھل گئے, اب ہر شخص مفسر قرآن بن گیا. میں تو چینلز پر دیکھتا ہوں تحقیق کے حوالے سے کہ ظاہر سی بات ہے مفتی ہو یا عالم ہو تو وہ کوہ کاف کا نہ ہو زمین کا ہو, تاکہ اس کو پتا ہو کہ گرد و نواح کے اندر گفتگو کیا ہو رہی ہے, معاملات کیا ہو رہے ہیں. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو صرف سیاسی حالات میں سال کے 11 مہینے تبصرہ کرتے ہیں اور کسی سیاسی ایشو کے اندر اینکر بن کر کسی موضوع پر تبصرہ کرتے ہیں, رمضان کے اندر وہ مستقل قرآن کی تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں اور لائف کالوں کے ذریعے ان کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں. جوابات دینا برا نہیں ہے, دے سکتے ہیں, تفسیر کرنا برا نہیں, کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس اصول کے تحت آئیں, ان تقاضے, اس ضابطے, ان تمام شرائط کو اپنے اوپر لائیں اور ان تمام معاملات سے آپ جب اہل ہو جائیں, جب اس منصب کے تمام تقاضوں کو آپ پورا کر دیں. اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے ساتھ جو خادم ہوتا ہے وہ پنجاب سندھ کے اندر وہ خود ایک مستقل کلینک کھول کے کھڑا ہوتا ہے, پھر حکومت وہاں پر چھاپا مارتی ہے کہ نکلی ڈاکٹر ہے اور یہ لوگوں کو مار رہا ہے, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
وہ کہتا کہ سی ٹھیک ہے میں تھوڑے دن ان کے ساتھ رہا تو اب میں بھی ڈاکٹر بن گیا. اس نے جناب جو ہے کہ وہ ڈگریاں لگا جیسے جعلی حکیم مشہور ہوتے ہیں. اسی کو ایک مثال میں کہا گیا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. تو جس طرح نیم حکیم، یہ بہت آسان اس سے مثال دی اور بہت بنیادی مثال دی، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. نیم حکیم اس کو تقاضا نہیں ہے کہ مرض کی تشخیص کیسے ہوگی، ہر مریض کو ایک قسم کی دوائی تو نہیں دی جائے گی اور ہر مریض کو ایک طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا، ہر مریض کا مرض بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. اب اگر وہ ایک ہی چیز پر ایک ہی لکیر کا فقیر بن کر ہکالتا رہے تو یقین وہ بندے کو مار دے گا. تو جس طرح نیم حکیم لوگوں کو صحت دینے میں مضر ہے، اسی طرح نیم ملا لوگوں کو ہدایت دینے کے اندر مضر اور سب سے بڑا شیطان ہے کہ اس نے دین سے واقفیت حاصل نہیں کی اور دین کی باتیں وہ کر رہا ہے. تو جس طرح اگر جعلی ڈاکٹر اور جعلی وکیل اور جعلی جج مشہور ہو جائیں کہ جن کے پاس یہ مقدس شعبے ہیں، حساس شعبے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ معاشرے کا حال کیا ہوگا. اسی طرح علم دین کے اوپر اگر یہ جعلی لوگ آ کر طاری ہو جائیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر دین کا بگاڑ کیا ہوگا جو آپ نے بنی اسرائیل میں دیکھ لیا ہے، یہودیوں میں دیکھ لیا اور نصرانیوں میں دیکھ لیا ہے. اسی حوالے سے مودودی ہو گیا، سر سید احمد خان ہو گیا، غاندھی جیسے ابن الوقت قسم کے لوگ ہو گئے جو یکسر طور پر اس علم کے اہل ہی نہیں تھے اور ماضی قریب کے اندر نہ جانے کس کس قسم کے جناب جو کہ مفسرین آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ہزاروں قسم کے تفسیری لکھ رہے ہیں. کوئی ایک نظام نہیں ہے، کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو اس کے لیے مسلمات. میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، لیکن جو دینی مسلمات ہیں، قرآن کو سمجھنے کے جو تقاضے اور شرائط ہیں جس پر آج تک امت نے قرآن کو سمجھا ہے اور آج تک اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھا ہے، اب چاہے اس اصول سے اس نے کوئی بھی مطلب لیا ہو لیکن اصول کی اس نے پاسداری کی ہو تاکہ وہاں پر اس کی غلطی اور اس کی درستگی کا اندازہ اس اصول کے طریقے سے ہوگا، لیکن اگر اصول ہی کو فراموش کر دیا جائے تو دین کا بگاڑ لازم آئے گا. اسی حوالے سے ماضی قریب کے اندر ایسے فرقے بہت زیادہ اٹھے اور آج کل یہ میڈیا کے اوپر ان کا بھوت جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور وہ صرف آیتوں کے نمبر بتا رہے ہیں اور وہاں سے استدلال کی صورتیں کر رہے ہیں اور وہ چیزیں جو مسلمات ہیں اس میں سے انکار کر رہے ہیں، جس کا نظریہ ابھی آپ دیکھیں گے جس طرح کے پرویز نے، سر سید نے اور دیگر لوگوں نے سرے سے فرشتے کا انکار کر دیا. اور آج کے کل اداکاروں کی صورت میں جو سال کے 11 مہینے حرام کاریاں کرتے ہیں اور 1 مہینے کے لیے اسلامی اسکالر بن کے مختلف چینلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. بالخصوص میں دنیا چینل کو یہاں پر ہائی لائٹ کرانا چاہتا ہوں. دنیا چینل ہے، سما چینل ہے، یہ اس وقت اس قدر گمراہی پھیلا رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں مسلمانوں کو ان چینلز میں مذہبی پروگرام دیکھنا شدید حرام ہے. ان کے پروگرام کو میں نے ہر زاویے کے اعتبار سے دیکھا ہے کہ جس قدر یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور الہاد اور بے دینی کو یاد کر رہے پھیلا رہے ہیں، اس کو عام کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں کہ جن کا دین کے شعبے سے نہ شکل کی صورت سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کے اوتار نہ اخلاق سے کوئی تعلق ہے اور نہ ان کے اندر علم کی ودیت ہے. تو یہ تمام تقاضے اپنے ذہنوں میں رکھ کر کہ آپ کے گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے، اس سے مکمل طور پر متنبع رہیے اور پھر قرآن کی تعلیم کی طرف آئیے. اب فرمایا اذ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے فرشتوں سے یہ کہا. تو ایک خاص فرقہ کھڑا ہوا جس نے یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ محض ایک قوت اور توانائی کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ فرشتوں کو، یہ آپ کو مذاق لگ رہا ہوگا لیکن شاید اللہ نہ کرے آپ کا تعلق ہو، لیکن میں تو اخبارات اور جرائد میں اور مختلف ڈبیٹ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت یہ مسائل جو سالوں سال پہلے ختم ہو چکے تھے، علماء نے اس کا زبردست رد کیا تھا، لیکن اب یہ جو ایک عرصہ پورا خاموشی کا گزرا ہے، کئی سو سال جو پوری خاموشی گزرے، جو علماء نے جد و جہد کر کے ان کو گاڑ دیا تھا زمین میں، تو کہیں سے ان کی اٹھتی اور بھٹکتی ہوئی روحیں اب کوئی وجود لے کر سامنے آئی ہے. اب دوبارہ وہ دور شروع ہو گیا علماء اور مسلمانوں کی ذمہ داری کا کہ ایسے لوگوں کے اعتماد کی اور ایسے لوگوں کی عزت کی مکمل طور پر حوصلہ شکنی کی جائے اور ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر بالکل برہنہ کیا جائے اور سینہ سپر ہو کر کمر بستہ ہو کر ان کا رد کیا جائے جو امت کے مسلمات کا انکار کرتے ہیں کہ حضرت آدم کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. یہ آپ کے چینلز پہ گفتگو ہوتی ہے، حضرت آدم کا تو کوئی وجود نہیں، وہ بھی ایک احساس کا نام ہے، فرشتے بھی احساس کا نام ہے. تو یہ ایک حد تک معتزلہ اور دیگر فرقوں نے اس کو شروع کیا تھا، لیکن علماء نے اپنی جد و جہد کے ساتھ، حالانکہ یہ ضروری موضوع نہیں تھا لیکن یہ شخصیات بہت ضروری تھی، جب ان کا انکار کرنا لازم ہوا تو ہماری ساری تاریخ ان سے وابستہ ہے. فرشتوں کا آپ انکار کر دیں گے، جنت کا انکار کر دیں گے، دوزخ کا انکار کر دیں گے، حضرت آدم کا انکار کر دیں گے، توریت کا انکار کر دیں گے، زبور کا انکار کر دیں گے، انجیل کا انکار کر دیں گے، تو یہ آپ ایمان بالغیب کی اس کڑی سے جڑیں گے کیسے؟ آپ کی جو زندگی اور آپ کے مذہب کے جزا و سزا کا معاملہ جو تقریباً 90% ان شخصیات یا ان اشیاء کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو قرآن کو ان حقائق کی ترجمانی آپ کیسے کریں گے؟ لہذا قرآن کی تفسیر کو یہاں موقف کر کے دوبارہ لوٹ کر اس طرف آئیے اور لوگوں کے رشتوں کو ان حقیقت کے ساتھ، ان کڑی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجئے جہاں سے ہماری کڑی کٹ گئی تھی. اس لیے کہ دور اس وقت کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم جہاں پر نئے فرقوں کا، یعنی جو قدیم فرقے جن کے ساتھ اختلافات دیگر موضوعات پر چل رہے ہیں، ان پر بولنے کے ساتھ ساتھ، ان پر تبصرہ کرنے کے ساتھ ساتھ، ان دھیمی آہٹ کی طرف بھی ہم توجہ کریں، اور ہمارے گرد و نواح کے اندر جو ایک آہستہ میٹھا سا حصار کھینچا جا رہا ہے، جو ہمیں قدموں کے طور پر گرایا جا رہا ہے، ہماری جوان نسل جو یونیورسٹی اور کالجز کی طرف ہے، ان کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ مولویوں کی لڑائی ہے، اصل میں یہ چیزیں ہیں نہیں جن پر یہ لڑ رہے ہیں. تو جوان جنریشن کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے جدید تعلیم کے تناظر میں، جدید حقائق کے تناظر میں، جس میں مرزائیت بہت زیادہ آگے کار کر رہی ہے، کام کر رہی ہے. انشاءاللہ مرزائیت کے حوالے سے جو یوٹیوب پر کام ہے میں اس پر بھی توجہ دے رہا ہوں. انشاءاللہ ان کے جو مربیین جس کو وہ کہتے ہیں، جو ان کے لوگ ہوتے ہیں ترجمانی کرنے والے، انہوں نے مرزا کی طرف سے جوابات دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے یہ کھلی کچہری لگائی ہے تاکہ اس حوالے سے الحمدللہ اہل سنت اور اسلام کے مکمل نظریات کا تحفظ کیا جائے، دفاع کیا جائے، اور اپنے قوم تک ان حقیقتوں کو بڑھایا جائے. ہمیں یہ مقصد نہیں کہ کوئی آئے نہ آئے، کبھی تو ضرورت ہوگی، کسی کو ضرورت ہوگی، وہ سنے گا تو صحیح کہ جناب اس موضوع پر کہا تو گیا تھا. اس حوالے سے ہم صرف اپنی زندگی کا ایک حصہ ملانا چاہتے ہیں. جہاں دیگر شعبوں کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، یہ وہ چیزیں جو عقائد کو تحفظ کے اعتبار سے بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو پتا چلتا ہے کہ جناب جو پیاسا ہوتا ہے وہی پانی کی قدر جانتا ہے. تو ملائکہ کے حوالے سے مختصر یہ تھوڑی تمہید آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں نے عرض کی تھی، اب ملائکہ کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت کے اندر، وہ آپ طرح توجہ فرمائیے. آج مجھے آسٹریلیا سے فون آیا ہے مغرب کے قریب، جو غیر مقلدین کے حوالے سے جو ہم نے دو ایمائی امت پر پروگرام کیے، ان ساتھیوں نے مجھے بڑے جذبات اور بڑے محبت والے جذبات سے اظہار کیا کہ جناب آپ نے جو یہ پروگرام مرتب کیا ہے تو اسی قسم کی بات ہمارے آسٹریلیا کے اندر پھیلائی جاتی تھی، جس سے ہمارے جو ذہنوں میں سوالات تھے، جس سے ہم کنفیوز ہو رہے تھے، وہ ختم ہوئے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی سیریز بنا کر ہم آگے پہنچائیں. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی امت پر احسان نہیں کیا، یہ بزرگوں کی تعلیم تھی جو ہم سے تقاضا کر رہی تھی، جس کو ہم نے آگے بڑھانا تھا. تو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ اس کے ساتھ ملانا ہے تاکہ یہ آگے پہنچے اور آگے سے آگے بڑھتا رہے. ایک مسلمان کا بھی عقیدہ بچ گیا تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم سرخرو رہیں گے. یقیناً آپ کے بھی آنے کی یہی نسبت ہے، اور اس فقیر کے کہنے کا بھی مقصد یہ ہے، نہ آپ کا مقصد کوئی دنیاوی جزا ہے، نہ میرا مقصد کوئی دنیاوی داد و تحسین ہے. اللہ رب العالمین ہمیں مخلص بن کے اپنے دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، اور دین کا درد اور امت کا درد عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر کہ ملائکہ کو بعض لوگوں نے، جس میں پرویزیت ہے، انہوں نے اس کو ایک نام دیا کہ جناب کہ یہ قوت ہے، یہ محض ایک قوت کا نام ہے، ایک استعداد کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں. جیسے آپ کا وجود ہے، درخت آپ کہتے ہیں تو درخت کا معنی پہاڑ، آپ کہتے ہیں تو پہاڑ کا معنی، ایک تو پہاڑ جب آپ کہتے ہیں تو اس کے دو چیزیں ہوتے ہیں، ایک تو اس کا مستقل وجود ہے جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک آپ مضبوطی مراد لیتے ہیں کہ جناب آپ کا مزاج تو پہاڑ جیسا ہے، آپ کے ارادے تو پہاڑ کی طرح ہے کہ اٹل ہی ہے. تو ایک تو وہ ارادے کی طرف آپ اس کی سختی، سلاوت، مضبوطی کو لیتے ہیں، یہ اس کا معنی ہے، اور ایک خارج کے اندر اس کا وجود ہے. تو اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ فرشتہ محض ایک قوت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، ایک استعداد اور صلاحیت کا نام ہے جو انسان کے اندر ودیت کی جاتی ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ اتنا انتہائی اقدام ہے کہ اس سے پھر جزا سزا سارے تصور ختم ہو جاتے ہیں، وحی کا تمام وہ تصور ختم ہو کر رہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے جو وحیاں اتاری ہیں پھر وہ کیا معنی رہے گا، وہ سلسلہ آگے کیسا چلے گا. قرآن کی تعریف کے اندر تو یہ بات اجماعی طور پر ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، نبی مکرم کے قلب منیر پر اترا ہے اور جبریل کی وساطت سے اترا ہے. اب اگر جبریل ہی کا انکار کریں گے تو قرآن ہی مشکوک ہوئے گا، اور قرآن کی ان تمام آیتیں جو موجود ہیں کہ ہم نے جبریل امین کے ذریعے محبوب کے قلب منیر پر اتارا ہے، تو ان آیات کا کیا معنی ہوگا؟ تو جبریل اگر محض ایک احساس کا تعلق ہوگا تو رب نے جو اپنے اور اپنے نبی کے درمیان ایک واسطہ رکھا ہے فرشتے کا, تو تمام آیت انکار کے شکار ہو جائیں گی. عذاب قبر کا مسئلہ, بعض و پرس کا مسئلہ, کرامن کاتبین کا مسئلہ, صحائف کو مرتب کرنے کا مسئلہ, اجر و ثواب دینے کا مسئلہ, ماں کے شکم کے اندر تقدیریں لکھنے کا مسئلہ, آسمان و زمین کا نظام, فل مدبرات امرا, اللہ رب العالمین زمین کے تمام نظام کو فرشتے کے ذریعے چلاتا ہے, ہوا فرشتے لاتے ہیں, ماں کے پیٹ کے اندر نطفے کو استقرار فرشتے دیتے ہیں, اس کے وجود کو فرشتے تیار کرتے ہیں, اس کے جسم کے لوتھڑے کو فرشتے ترقی دیتے ہیں اللہ کے اذن سے, اس کی تقدیروں کو فرشتے مرتب کرتے ہیں. جب گویا کہ ولادت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کو ہی وجود سے اس کو باہر نکالا جاتا ہے, فرشتے ہی اس کی معاونت کرتے ہیں. یہ تمام سلسلہ جو فرشتوں کے ساتھ ایک طویل طور پر گویا کہ وابستہ ہے, جنت کے خادمین کے اندر فرشتے موجود ہیں, میدان محشر کے اندر فرشتے موجود ہیں, جنت کے اندر فرشتے موجود ہیں, ہدایت جو آ رہی ہے اس کے ساتھ فرشتے موجود ہیں. تو ایک فرشتے کے انکار کے ساتھ دیکھیے پورے اسلام کا نظامی دھڑام سے زمین پر گر جائے گا, اگر آپ نے ایک حقیقت کو صرف پرزا سمجھا, بلکہ پرزا نہیں بلکہ بنیاد کی وہ اینٹ ہے جس پر قصر اسلام رکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کے اندر کہ اگر فرشتے کو محض ایک قوت کا نام دے دیا جائے اور انہیں مخلوقات سے ہٹا دیا جائے اور انہیں مختلف قسمیں اور قوتوں اور انسان کے عملی قضا کا نام لے لیا جائے تو یہ پھر متعدد قرآنی آیات کا انکار ہے. اس کے جواب میں پہلی بات تو میں یہاں پر یاد کرنا چاہوں گا, سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 31 کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا اور ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا. دراصل ایک قاعدہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہاں پر ذرا ذہن میں رکھیے, قرآن جب کسی بھی ذات سے متعلق کلام کرتا ہے تو مختلف صورتوں میں, مختلف پاروں میں, مختلف صفحات پر اس کے بیان آپ کو پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر فرشتے کا بیان ہے, جنات کا بیان ہے, انسانوں کا بیان ہے, پھل کا بیان ہے, اللہ رب العالمین کی ذات ہی کا بیان ہے. تو کہیں پر کہہ دیا قل اللہ احد, اللہ ایک ہے. اب وہ ایک کیسا ہے اس کی وضاحت کہیں اور ملے گی. اگر آپ نے اس وضاحت کو نہیں دیکھا, صرف ایک کو دیکھا, تو ان تمام معنی سے آپ بہرمند نہیں ہوں گے. تو جس ذات اور جس عنوان کے تحت, جس عنوان کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں, تو اس عنوان سے متعلق جتنی آیتیں آپ کے سامنے, اس کو سامنے رکھنا پڑے. کچھ بات اس میں ذکر کی گئی, کچھ اس میں ذکر کی گئی, کچھ اس میں ذکر کی گئی, کس میں تھوڑا اجمال ہے, کس میں بالکل اجمال ہے, کس میں بالکل تفصیل ہے. تو ایک آیت سے کبھی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہا گیا کہ قرآن کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے قرآن ہی کی تفسیر کی جائے, دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملایا جائے, جوڑا جائے. اور جتنے باطل مذہب ہے وہ اہل سنت کے خلاف جب استدلال کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلی خطا, جو خطا نہیں کہوں گا میں, جس کو غزلیہ انداز میں کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ, یعنی جان بوجھ کر جاہل بننا, اپنے آپ کو جان بوجھ کر جاہل بنانا اور اس کو لا کر سامنے رکھ دینا اور باقی آیتوں کا انکار کرنا ہوتا ہے, اس آیت کا جواب دیجیے آپ. تو اس آیت کے اندر اگر اجمال ہے, ابہام ہے, تو اس کے جواب دینے کے لیے آپ پیچھے مڑیں گے اور پیچھے مڑ کے اس آیت کے رب کو اس کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کو کہیں گے ذرا شرم کرو, یہ آیت اگر خدا کی ہے جو تم پڑھ رہے ہو تو یہ بھی تو خدا کی ہے. اگر یہ بظاہر مضمون کے اعتبار سے اختلاف ہے تو اگر قرآن میں اختلاف ہوا تو یہ خدا کا کلام نہ ہوا, خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ میرے کلام میں اختلاف نہیں ہے. پتہ چلا وہ اختلاف نہیں, اس میں تمہیں تدبیر کرنی ہے, اس کو جوڑنا ہے. یہ آیت ایک دوسرے کی تفسیر بن رہی ہے. یہ یہود کا طریقہ تھا کہ جب حضور کے سامنے آتے تو دوسری آیت پیش کرتے, اور جب حضور اشارہ کرتے کہ تمہاری کتابوں میں یہ آیت ہے تو اس پر ہاتھ رکھ دیا کرتے. تو یہود کے اسی عمل کی پسماندگی, ان کی ذہنی فرسودگی اور ان کے تعصب کو قرآن نے ذکر کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض آیتوں پر ایمان لا رہے ہو, بعض کا انکار کیوں کر رہے ہو, ساری آیتیں ہماری ہے تو سب پر ایمان لے کر آؤ. ایک آیت وَإِنْ دَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, یہ دیکھیں ان کا سب سے پہلا ڈرامہ, وَإِنْ دَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, غیب کی کنجی اللہ کے پاس, اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب جواب دو, تم نبی کو علم غیب مانتے ہو؟ اب ہمارا سنی جو بیچارہ گھبرا جاتا ہے کہ اس آیت کا کیا جواب ہوگا. اس آیت کا جواب تو کیوں دیتا ہے؟ قرآن نے جو دوسری آیتوں میں دیا وہ پڑھ دے تو, کہ وَإِنْ دَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, کہ غیب کی کنجی اللہ کے پاس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کہا جی آپ خود سمجھا دیجئے, سورہ آل عمران میں آیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. آپ نے یہ آیت پڑھی ہے, آپ نے پڑھا ہے کہ جناب اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا, اور خدا خود کہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب بندوں کو غیب سے مطلع فرما دیتے ہیں, رسولوں کو غیب سے مطلع فرما. اب یہ میرا کلام نہیں, امام احمد رضا کا کلام نہیں, امام اعظم کا کلام نہیں, خدا کا کلام ہے. یہ دونوں آیتیں تیرے سامنے, اب فرق کر کے بتا ان دونوں. یہ ایک آیت دوسرے آیت کا بظاہر تیری تقریر کے مطابق انکار کر رہی ہے, اختلاف کر رہی ہے اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہے، اجمال کو ذکر کر رہی ہے، ایک آیت میں دوسری حقیقت کا ذکر ہے، دوسری میں دوسری حقیقت کا ذکر ہے، جہاں یہ فرمایا گیا کہ غیب کی کنجی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جہاں یہ کہا کہ اللہ رب العالمین رسولوں کو غیب بتا دیتا ہے، تو اس میں تدبیر قرآن کا جو عاشق ہو، جس کا سینہ اسلام کی تعلیم کے لیے کھل چکا ہو، وہ بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ جناب غیب کا مالک اللہ ہی ہے، جو وعندہ مفات الغیب سے پتا چلا، اور جہاں رسولوں کی بات ہے تو وہاں سے یہ پتا چلا کہ اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے پیاروں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو تدبیر کر کے اس مسئلے کو آپ نکالیں گے اور معاملہ کر کے اس بات کو گویا کہ آپ ذکر کریں گے، یہی تمام چیزیں دیگر اور جگہوں پر بھی آپ کو نظر آئے گی، جو کہ آسان سی مثال میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دی۔ اب آپ کے سامنے وہ ایک ہی آیت پڑھتا چلا جائے گا جو خاصہ باری تعالیٰ ہے، تو جو خاصہ باری تعالیٰ علم غیب ہو تو نبیوں کے لیے ماننا ہی کفر ہے، اور جو نبیوں کے پاس ہے وہ خدا کے لیے ماننا کفر ہے، کیونکہ جو غیب نبیوں کو دیا جا رہا ہے اس کو خدا کا خاصہ نہیں کہا جا سکتا، اور جو خدا کا خاصہ ہے اس کے نبی متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا ان دونوں حقیقتوں کو دونوں آیتوں کے پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے، اور ظلم یہ ہے وہ یہودیت کی شر کے اعتبار سے کہ ایک ہی رخ کی طرف چلے جاتے ہیں، دوسری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ اہل سنت کا ترہ امتیاز ہے الحمدللہ کہ چاہے نبی کا منصب ہو، ولی کا منصب ہو، عقیدہ ہو، نظریہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جس پر ایک آیت ہو تو ہم اپنے آپ کو ایک آیت تک محیط نہیں رکھتے، اگر اس مہم گویا کہ کھوج لگاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق آیات، اسی مفہوم، اسی شرائط، اسی نظریے اور اسی عقیدے کی ترجمانی کرنے والی آیات اگر قرآن میں کہیں اور جگہ پر موجود ہے، اس کو شامل درس کیا جائے، ان تمام آیتوں کا شرور بنایا جائے اور چاروں پانچوں دس پندرہ آیتوں کو دیکھنے کے بعد سمجھا جائے کہ اس کا خلاصہ کیا نکلے گا اور اس کا مجموعی طور پر اس میں نظریہ کیا نکلے گا۔ یہ ہوتا قرآن سے تحقیق کا طریقہ۔ صرف نے 22 آیت نمبر 42 اس طرح کہہ کر نہیں بیان کیا جاتا، تو ایک مضمون کو جہاں پر دکھایا جاتا ہے تو صرف آیتوں کے نمبر نہ بتایا کرو بلکہ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھا کرو جس سے نظریہ حاصل ہو سکے۔ ایک بات اب دیکھیے کہ ملائکہ کے حوالے سے قرآن مجید برہان رشید نے کیسی قلعے کھول دی ان کی۔ اب فرشتہ اگر خارج کے اندر کوئی وجود نہیں، ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ ایک مستقل مخلوق ہے، تو انسان بھی مخلوق ہے، انسان کو کہا بشر، توجہ چاہتا ہوں، انسان کو کہا بشر، فرشتہ کو کہا ملائکہ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بشر جس طرح کسی قوت یا پستی کا نام نہیں، ایک وجود کا نام ہے، اسی طرح ملائکہ بھی کسی قوت ہی نہیں بلکہ ایک مستقل وجود کا نام ہے۔ اب جب ملائکہ اور بشر دونوں بولا جاتا ہے تو یہ نام مختلف ہے تو ذاتیں بھی مختلف ہیں، ذاتیں بھی مختلف ہیں، اور ذاتیں مختلف کب ہوگی؟ کہ جب دونوں کے دوسرے کے مقابلے پر لایا جائے گا، دونوں کے دوسرے کے، کیونکہ جب مقابلے پر آئے گی تو ضد بن جائے گی، رات دن، مر صحت، کفر ایمان، اب ضد بن جائے گی۔ اب جو چیز ضد ہو گئی وہ ایک نہیں ہو سکتی، جو چیز ضد ہو گئی اجتماع نقیزین تو نہیں ہو سکتا نا، جو چیز ضد ہو گئی وہ ایک نہیں ہو سکتی، جو ایک ہے وہ ضد نہیں ہو سکتی، اور جس میں ضد نہیں ہے وہ دونوں ایک ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کو بطور ضد کا ذکر کیا جائے وہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ جب معاملہ مصر کی ان عورتوں کے ساتھ ہوا اور آپ نے اپنی بزرگی کا اظہار فرمایا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں کھو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو انہوں نے جس انداز میں ذکر کیا تو ایک چیز کی نفی کی، ایک چیز کا ثبوت کیا، ایک چیز کی نفی کی، ایک چیز کا ثبوت کیا۔ کیا کہہ رہی ہوں غور سے سنیے، کہتی ماں ہاضا بشرن، یہ بشر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بشر نہیں ہے، ان ہاضا الا ملک کریم، ہاں یہ کریم فرشتہ ضرور ہے۔ اب دیکھیں سامنے حضرت یوسف کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے بشریت کی نفی کر رہی ہے، فرشتے کی نفی، فرشتے کا وجود دے رہی ہے، تو پتا چلا کہ یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ فرشتہ ایک مستقل وجود ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف سے بشر کی نفی جب ممکن ہوگی جب فرشتے کا بھی ایک مستقل وجود ہوگا، اور انہوں نے فرشتے آپ کے لیے بشریت کی، آپ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے آپ کو محض قوت نہیں کہا بلکہ ایک مستقل وجود ہونے کے حیثیت سے کہا کہ آپ کا وجود یہ بشر والا نہیں ہے، یہ تو اتنا حسین وجود جو ہے، یہ وجود جو ہے یہ فرشتے والا ہے۔ تو پتا چلا کسی فرض سے بشر ہونے کی نفی اور فرشتے میں ہونے کا حساب یہ اس وقت ہو سکتا ہے جو فرشتہ ایک مستقل وجود ہو، جو قرآن نے ذکر کیا، جو عورتوں نے کہا کہ جناب یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. تو جس طرح بشر ایک مستقل شخصیت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, تو اس کے مقابلے میں جو فرشتہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کو ان کی ذات کے مقابلے میں دوسرا ذات قرار دے رہی ہیں, اور جب ایک ذات کی نفی کر رہی ہے تو دوسری ذات متحقق ہو رہی ہے, ان کا کچھ بھی کلام ہو. لیکن قرآن نے اس کی حکایت کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جس طرح بشر ایک حقیقت ہے تو فرشتہ بھی ایک حقیقت ہے, کہ ایک کی حقیقت کا انکار کر کے دوسرے کو ثابت کر رہی ہیں. ایک بات تھوڑا اس کو ہم آگے لے کر آپ کے سامنے چلتے ہیں. بعض لوگ جس طرح غامدی جیسے شیطان جو صوفیہ پر تبرہ کرتے ہیں, اور صوفیہ پر تبرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو صوفیوں کا عقیدہ, ہم نے تھوڑی کوئی گھر سے نکالا ہے. کیا صوفیہ یہ نہیں کہتے کہ قوت ملکیہ انسان کے اندر کار فرما ہے, ایک ملکی قوت ہوتی ہے, جو آپ نے میری تقریر سے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ایک ملکی قوت ہوتی ہے, ایک بہیمیت کی قوت ہوتی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے, ایک بہیمیت کی قوت ہے, ایک ملکی قوت ہے. تو کہا قوت ہم نے تھوڑی کہا, تو صوفیہ نے کہا ہے. تو یہ خواہ مخواہ کی دھاندلی قطابرید, اور آپ حضرات کی بارگاہ میں دریدہ دہن بننا ہے اور دریدہ دہنی کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے, فراڈ ہے. صوفیہ نے جس معنی میں قوت ملکی اور انسان کی روحانی طاقت کو فرشتہ کہا ہے, فرشتہ قوت کہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خارج میں انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہے, بلکہ ان کا یہ نظریہ ایک پورے پروسیس کا نتیجہ ہوتا ہے. صوفیہ جو یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کے پورے ایک پوری تحقیق کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, وہ یہ ہے, اس کو بھی سمجھ لیجیے آپ, کہ صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں اور آج تک امت یہ کہتی ہوئی آئی ہے کہ عالم کبیر, یہ جو آفاق عالم ہے, یہ جو پوری دنیا بنی ہوئی ہے, صوفیہ کے اصطلاح کے اندر اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے, یہ جو پوری دنیا ہے یہ عالم کبیر ہے, اور ایک انسان کی ذات جو ہے یہ عالم صغیر ہے. اس پوری دنیا کو کہا جاتا ہے, یہ آسمان بھی اس میں ہے, آسمان پہ ستارے لگے ہوئے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, بادل ہے, ہوائیں ہیں, یہ پورا عالم کبیر ہے. زمین پر آپ دیکھیے, درخت ہے, پہاڑ ہے, پانی ہے, چشمہ ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, گندگی ہے, پاکی ہے, سب ہے. تو یہ پوری دنیا جو ہے عالم کبیر ہے اس کو کہتے ہیں, اور انسان کی ذات عالم صغیر ہے. عالم, اب صوفیہ کہتے ہیں کہ جس طرح عالم کبیر قرائے عرض اور قرائے سماوی کی جتنی چیزیں ہیں یہ کسی نہ کسی حوالے سے انسان کے باطن میں بھی موجود ہے. اگر باہر بدبودار چیز ہے تو انسان کے اندر بھی بدبودار چیز ہے. وہ باہر کی چیز کا انکار نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم کبیر, جو عالم کبیر میں جو چیزیں مخلوقات ہیں اس کے اشارات انسان کے اندر موجود ہیں. ہاں اگر صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ عالم صغیر انسان کے نفس میں بہت چیزیں جو باہر نہیں ہیں, تو سمجھ میں آتا اور آپ کا دعویٰ ثابت ہوتا کہ یہ صرف احساس کا نام ہے, خارج میں اس کا وجود نہیں ہے. جبکہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا باطن جو ہے وہ آئینے کی طرح ہے جس میں عالم کبیر کی چیزیں چھپتی ہیں, اپنا رنگ چھوڑتی ہیں اور اپنی چیزوں کو داخل کرتی ہیں. جس طرح آسمان کی وسعت ہے اس طرح اس کے سینے کی وسعت ہے, جس طرح ہوا ٹھنڈی چلتی ہے اس طرح اس کی روحانیت میں ٹھنڈی لہریں اٹھتی ہیں. جس طرح خارج میں پہاڑ مضبوط ہے اس طرح انسان باطن میں عزم میں مضبوط ہوتا ہے. جس طرح میٹھا شربت ہوتا ہے اس طرح اس کے اندر میٹھے خیالات بھی ہوتے ہیں. تو یہ عالم کبیر کو صوفیہ اپنے رنگ میں کہتے ہیں کہ عالم کبیر کی نظیر عالم صغیر کے اندر ہوتی ہے, لیکن وہ عالم صغیر اپنے ذات کے اندر جس احساس کو ذکر کر رہے ہیں وہ باہر کی چیزوں کے نتیجے کو ذکر کر رہے ہیں اور باہر اس کے وجود کو مان رہے ہیں. جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا عزم پہاڑ جیسا مضبوط ہوتا ہے, تو اس عزم کو جہاں وہ احساس کہہ رہے ہیں تو خارج میں پہاڑ کے وجود کو بھی مان رہے ہیں. تو اسی طرح وہ انسان کے اندر نیکی کے جذبات, کیونکہ نیکی کا درس فرشتے دیتے ہیں, تو جہاں وہ نیکی کے جذبات انسان کے اندر پاتے ہیں تو وہ اس کو فرشتے کی صفت کہتے ہیں. جہاں وہ نیکی کے جذبات کو فرشتے کی صفت کہتے ہیں تو ساتھ میں خارج میں فرشتے کے وجود کو بھی مانتے ہیں. تو یہ کتنا واضح فرق ہے, آپ سمجھ رہے میری بات, یہ کتنا واضح فرق ہے. تمہاری دلیل تو جب ثابت ہوتی تو تمہاری بات تو جب ثابت ہوتی, تم تو اس کو محض احساس کہہ کر خارج میں وجود ہی ختم کر دیتے ہو. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ خارج میں جو وجود ہے اس کے اثرات انسان کی باڈی کے اندر ہے, انسان کے اندر ہے, تو انسان کے اندر جو احساس ہے وہ خارج کا وجود جو ہے وہ ایک مستقل ذات ہے, اس کا دخل ہے, تو اس احساس اس کے دخل کا نتیجہ ہے. تو یہ احساس ایک نتیجہ تو ضرور ہے لیکن خارج میں وہ وجود کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کو موجود پاتے ہیں, اس لیے اس کے احساس کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. جس طرح کہ پہاڑ کو خارج میں ایک پتھر کا بنا ہوا ہم پاتے ہیں, پھر پھر اس کے احساس کو اپنے اندر لیتے ہیں کہ جناب انسان کے عزم بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتے ہیں. تو جہاں عزم ایک احساس کا نام ہے تو پہاڑ جیسا عزم کہنے سے پہاڑ خارج میں لازم انکار لازم نہیں آتا. اسی طرح فرشتوں جیسی شرافت کو باطن میں سمجھنے سے فرشتوں کا خارج میں انکار لازم نہیں آتا. ایک بہت بڑا یہ الزام ہے یہ منکرین حدیث کا اور گاندھی گروپ کا جو فرشت صوفیہ پر تھوپتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. ٹھیک, اب تھوڑا سا اس موضوع کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. اس طرح حضرت آدم پر بھی تھوڑی سی میں گفتگو کر دوں یہاں پر آپ کے. وہ ایک ابلیس کی کتاب ہے پرویز, کیونکہ پرویز کو ابلیس کہنا بری بات نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے کتاب لکھی آدم و ابلیس. پرویز کی کتاب ہے آدم و ابلیس. اب اس کتاب کا نام کوئی نہیں لیتا, یہ تو ہم اہل حق ہیں کہ منہ پر چڑھ کر سچ بولتے ہیں. یہ چھپ چھپ کے چراتے ہیں وہاں سے اور پھر کہتے ہیں ہماری جدید تحقیق ہے. ہم نے کہا یہ جدید تحقیق نہیں, یہ رس وہیں گندگی سے رہا ہے. جہاں سے یہ ذہن ملا ہے, جہاں سے مواد ہے, یہ وہیں سے ساری باتیں آ رہی ہیں. اب اگر تم اپنا نیا نام لے کر, اور وہ کہتے ہیں نا کہ جناب پرانا جال اور نئے شکاری, یعنی جال تو وہی پرانا ہوتا ہے, شکاری نئے بنتے چلے آ جاتے ہیں. تو یہ پیچھے کی جو ساری چیزیں ہیں یہ انہی لوگوں نے ایجاد کی جن کا نام میں آپ کے سامنے گویا کہ بالترتیب عرض کر رہا ہوں. اور ان کا سب سے بڑا گرو جو ابلیس ہے, جو ان کا مجتہد مطلق ہے, جس نے اپنے اجتہاد اور قیاس فاسد سے غلط نتیجے نکالے جس پر یہ ساری قوم عمل کر رہی ہے. تو ان کا مجتہد جو گمراہ مجتہد ہے, جس نے اپنے اجتہاد کو دخل دیا اور قیاس فاسد کا مرتکب ہوا, اور وہ ان معاملات میں وہ قیاس کرنے لگا جس کو ہماری اصطلاح میں کہا جاتا قیاس مال فارق, کہ جس کے اندر جو سراسر غلطی تھی, سراسر غلطی تھی. حضرت آدم کے وجود کو دیکھ کر وہ قیاس کرنے لگا, حضرت آدم کے وجود کو دیکھ کر وہ قیاس کرنے لگا. اور اس میں ایک وجہ امام راضی نے بڑی پیاری لکھی ہے کہ وہ حضرت آدم سے جلا کیوں. کہا ایک جلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے قیاس کیا اپنی عمر اور حضرت آدم کی عمر. وہ تو ساری باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. ایک نیا نقطہ یہاں پر دیتا ہوں میں آپ کو, اپنی عمر آپ کی عمر. اس نے کہا یہ ابھی پیدا ہوئے ہیں, میں تو برسوں سے پیدا ہوا ہوں, میں تو بہت بوڑھا پرانا آدمی ہوں, یہ نیا ہے. تو یہاں پر امام راضی نے لکھا کہ شیطان نے دراصل علم کو قبول کرنے کے بجائے عمر کو دیکھا, علم کو قبول کرنے کے بجائے عمر کو دیکھا. اس لیے آج ہمارے وہ لوگ جو جوانی میں علم حاصل نہیں کیا, اور جوانی میں یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ بھی صحیح منافقت کرتے رہے, تو جب بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو ایسی حریص ہو جاتا ہے. فطرتاً انسان کی باڈی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ محتاج ہو جاتا ہے, نرم ہو جاتا ہے. اور اس بڑھاپے کے اوپر اگر بد اعتقادی کا گن پڑا ہوا ہو, معاذ اللہ, اس بڑھاپے کے اوپر اگر ماضی کے وہ گندے خیالات پڑے ہوئے ہوں, تو وہ اور زیادہ بد ہو جاتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا تم میں وہ بوڑھا بہت اچھا ہے جس کے عمل سب سے اچھے ہوں, جس کا ایمان مضبوط ہو. حضور نے اس بڑھاپے کی ضرور تعریف کی ہے. تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے, بڑھاپا ہو یا جوانی, اس میں کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام چیزیں حضور کے دین اور حضور کی محبت اور عقیدت کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ایک جوان بھی ہو اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اس کا دل خالی ہے, تو وہ تو جانور سے بھی بدتر ہے, اور بوڑھا ہو تو وہ بھی جانور سے بدتر ہے. لیکن اگر جوانی میں کسی کو یہ شوق نہ ملا, کسی کو بڑھاپے میں مل گیا, تو اس کا بڑھاپا ہزار جوانوں سے بہتر ہے, کہ جس میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے محظوظ ہوتا ہو, اور اس کا دل مدینے سے لگتا ہو, اس کا دل حضور کی یاد سے لگتا ہو, اس کا دل حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے لگتا ہو, اس کا دل اور اس کا مال اس کی تمام تر توانائیاں, اور اگر وہ اپنے اندر کمزوری پاتا ہے جسم کی طرف سے, تو وہ توانائی حاصل کرنے کے لیے رجوع اللہ اور رجوع رسول کی طرف راغب ہوتا ہو, تو یہ بڑھاپا تو بہت اچھا ہے. اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر اعضاء اور اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, بندہ کسی کا سہارا چاہتا ہے. لیکن اگر اس کی تربیت صحیح ہو, تو پھر بڑھاپے کے اندر سب سے بڑا سہارا مصطفیٰ کی ذات کا ہے. پھر وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا, موت سے بھی نہیں ڈرتا. تو اللہ ہمیں جہالت کے بڑھاپے سے بچائے, اللہ ہمیں جہالت کی جوانی سے بچائے. میں صرف ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا تھا, وہ صرف یہ ہے کہ شیطان عمر کی وجہ سے چڑا, اس کے اندر کئی غلط فاسد خیال تھے. یہ میں فکر کی صلاح کر رہا ہوں. اب میں یہ نہیں کہ میں بوڑھوں کا رد کر رہا ہوں, نہیں نہیں, ایک ہوتا ہے بوڑھا اور ایک ہوتا ہے بزرگ معتبر. تو یقین جسے ایمان کی دولت مل گئی, تقویٰ طہارت مل گیا, صلاحیت مل گئی, میرے کئی بزرگ یہاں پر سفید ریش بیٹھے ہیں, اور ایسے بزرگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کی داڑھی میں سفید بال آ جاتا ہے تو رب اس پر عذاب دینے سے اس کی قدرت شرم فرماتی ہے. لیکن اس کے ساتھ شرط ہے نا, ایمان کی سلابت کی. وہ تبلیغیوں کا دلال ہو,
بدمذہبوں کا دلال ہو تو وہ تو جہنم کا ایندھن ہے. بولے کیا ہے وہ؟ وہ ابلیس والی خصلت ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کے لیے.
کون سی خصلت ہے؟
ابلیس والی خصلت. ابلیس چڑھا اس بات سے تھا. حضرت آدم جب کھڑے ہوئے ساری چیزوں کا علم دیا, یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں, چڑھ گیا. ابھی پیدا ہوا ہے, کل کے ہیں, اور میرے مجھے کہا جا رہا ہے سجدہ کرو. میں تو بہت پرانا ہوں, میری عمر اتنی ہے, میں تو ان کے مقابلے میں بہت بوڑھا ہوں. اب اس احمق کو کہا جانا تھا چاہیے کہ یہاں عمر نہ دیکھ, وہ جو کہہ رہا ہے وہ دیکھ, اس کی عمر کو نہ, وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو گیا یہ دیکھ. اگر تو خدا کا بندہ ہے تو تو عمر کو نہیں دیکھے گا, مقبولیت کو دیکھے گا. اس کو دیکھے گا حضرت بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو آپ دیکھیں کہ وہ بچے سے تھے, بڑے بڑے مشائخ ان کے قدموں کو چوما کرتے تھے. تو ان کی نسبت, ان کی بزرگی, ان کے ملکے کے حوالے سے کہ جو اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی. تو نسبتوں سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جو نسبتوں کا قائل نہ ہو اس کا گرو ابلیس ہے. ابلیس نے حضرت آدم کا تعلق رب سے نہ دیکھا, صرف عمر سے دیکھا, اور وہ چڑھ گیا. اسی لیے نوجوان شخص اگر حق بتائے اور کسی کی عمر اس کے مقابلے میں کم ہو, عمر کم ہو, تو وہ اس کی عمر سے نہ چڑے, یہ ابلیسی تعصب ہے, بلکہ یہ دیکھیں وہ دین کے بارے میں حق بتا رہا ہے تو قبول کر لیا جائے, قبول کر لیا جائے. لیکن جہالت کا بڑھاپا ایسا ہوتا ہے جو ابلیس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے اعتبار سے چڑھ گیا. اور فرمایا یہ ہر دور میں دیکھا گیا, ہر دور میں دیکھا گیا کہ جب عمر بڑی ہو جاتی ہے تو بندہ بڑا حاسد ہو جاتا ہے, اور اپنے سے کم علم والا بندہ اگر ٹھیک بھی کرا تو اسے چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ حرکت کبھی عمر کی رفتار کے اعتبار سے ہونی نہیں چاہیے. ایک صحابی رسول کے بارے میں ہے کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے, تو ایک بڑے شخص نے ان سے کہا یہ آپ نے نماز جو پڑھائی نا یہ ٹھیک نہیں پڑھائی ہے, آپ نے ٹھیک نہیں پڑھائی. انہوں نے کہا شرم کر, میں رسول اللہ کا صحابی ہوں. انہوں نے کہا جی کوئی بھی ہوا کرے, ہماری بھی عمر اسلام میں گزری ہے. ان کا دل بڑا دکھا, انہوں نے دعائیں ضرر دی. روایت میں آتا ہے کہ وہ بوڑھا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی پلکھیں ناک سے ٹکراتی تھی لیکن لواطت کی عادت اس سے نہیں گئی, اور جب لوگ اسے مارتے تھے تو وہ کہتا تھا او ہو مجھے اس نوجوان صحابی کی بدعا لگ گئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمنگری بدلست نہ بمال, بزرگی بعقلست نہ بسال. اس لیے کہ بزرگی جو ہے وہ بڑھاپے کا یا جوانی کا نام نہیں ہے, بزرگی اس عقل کے معیار اور کمال کا نام ہے جس سے تعلق مصطفیٰ کا ہو جائے, اور جو مصطفیٰ کی محبت کا دیوانہ ہو جائے, جو اپنے ایمان و مرکز, اپنے ایمان کا مرکز و محور ذات رسالت اور دین کی بالادستی کو سمجھ لے, اس کی عمر چاہے ایک سال کی ہو یا سو سال کی ہو, وہ کامل ہو گیا ہے, بزرگ ہو چکا ہے. اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب آئیے تھوڑی یہ بات میں آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو میں آپ کو روزانہ سمجھاتا ہوں نا, جو جدا کرتا ہوں ہر چیز کو, تو اس تقریر پر میں دلیل کے طور پر یہ ساری باتیں لا رہا تھا. کس کے طور پر؟ دلیل کے طور پر. تو اگر کوئی بزرگ, تو میں نہیں کہتا تبلیغی کے دلالوں کو بزرگ نہیں کہتا, لیکن اگر کسی بڈھے کو کوئی اعتراض ہے کہ ہم یہاں پر بات غلط کرتے ہیں, تو تبلیغیوں سمیت ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین, تبلیغیوں کے سمیت ہمارے حجرے میں آ جائیں, بات کر دیں کہ کون سا مسئلہ غلط کیا ہے. لیکن اگر تم وفادار بن جاؤ اور اس علاقے, تو تمہاری عمر کے لحاظ نہیں, بچہ بھی حضور کی ناک پڑے گا تو اس کی بھی پاؤں ہم چومیں گے. ہمارے نزدیک عمر شرط نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی بادبوں میں رکھے, سب کو بادبوں میں رکھے, لیکن ادب کا تقاضا یہ کہ محبت ہی نہیں ہے صرف دین میں, بغض بھی ہے. لوگ کہتے ہیں سب سے پیار کرو, سب سے پیار کرو. ہم نے کہا یہ آدھی بات نہ کرو. حضور نے دو چیزیں بیان فرمائی ہے کہ جو من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. فرمایا جو محبت کرے اللہ کے لیے تو دشمنی بھی کرے اللہ کے لیے, دے اللہ کے لیے تو چھینے بھی اللہ کے لیے. فرمایا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو آدھا بندر بانٹنا کیا کرو کہ محبت. ہم نے کہا محبت ہے تو محبت کا نکھار خارج میں دلیل اس کا ہونا چاہیے. محبت بغض سے پہچانی جاتی ہے. تو جس کے لیے محبت کر رہے ہو تو پھر اس کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرو, بات واضح ہو جائے. پھر پتا چلے تمہارے کہنے پر کہ تم دنیا والوں سے داد رسی نہیں چاہتے, دنیا والوں سے اجر نہیں چاہتے, تم اجر چاہتے ہو تو خدا سے چاہتے ہو. یہ فکری اصلاح ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ایک اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ لے کے جاتا ہوں. وجود آدم کی بات انشاءاللہ میں کل کے درس میں آپ کے سامنے کروں گا, اور بالخصوص جو مسئلہ یہ میں بالتدریج آپ کے سامنے جو لے کر آ رہا ہوں, اس لیے تاکہ اس کی بنیادی مبادیات پر وضعیت کے حوالے سے آپ سمجھ جائیں. پھر آگے چل کر انشاءاللہ العزیز ہم اس ٹاپک کو عصمت انبیاء پر لے کر آئیں گے, اور حضرت آدم کا مسئلہ, حضرت یونس علیہ السلام کا مسئلہ, حضرت لوط علیہ السلام کا مسئلہ, جس پر جناب جو میڈیا پر بیٹھ کر تبرع کیا جاتا ہے, اور حضرات انبیاء کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی. مودودی نے اتنی غلط بات لکھی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں,
وہ سورہ انبیاء کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ جو اطاعت کے منصب سے گر کر معصیت کے گڑے میں مبتلا ہو گئے. یہ لفظ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے موجود نے لکھا, جو اطاعت کے منصب سے گر کر معصیت کے گڑے میں مبتلا ہو گئے. تو اس دجال کی تنظیم اسلامی تو نہیں ہو سکتی ہے, تخریب والی ہو سکتی ہے, اور یہ دجال ابو الاعلیٰ نہیں ہو سکتا, شیطان اعلیٰ ضرور ہو سکتا ہے. کہ جس کی نظر میں, کوئی کہا آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں, میں نے کہا اس لیے کہ جس کی نظر میں اللہ کے خلفاء اور انبیاء کا تقدس اور عزت نہیں ہے, تو اس بدبخت کی عزت ہماری نظروں میں کہاں ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے عزت کے تقاضے تو نبی سے سکھائے ہیں, نبی کی عزت فرشتوں نے کی تو اللہ نے اس کو اعلیٰ کر دیا, نبی کی عزت ابلیس نے نہیں کی تو ساری عبادت اس کے منہ پر مار کر اس کو لعنت بنا دیا گیا. پتا چلا کہ عزتوں کا پرکھنا کسوٹی انبیاء کی ذات کو قرار دیا گیا ہے. جو ان کا ادب کرے گا وہ محترم ہوگا. شیڈ ہونا, داڑھی ہونا, تسبیح ہونا, تہجد ہونا, یہ محترم نہیں ہے. وہ ابلیس کے پاس بہت تھی اور ابلیس بہت بڑا عابد و زاہد تھا, لیکن سب اٹھا کر منہ پر مار دیا گیا. تو با ادب با نصیب, صحبت صالح تو را صالح کنند, اچھی صحبت عاشقوں کی صحبت, مؤدب لوگوں کی صحبت بندے کو نیک بنا کر رکھتی ہے. تو میں حضرت آدم کی وضاحت وہاں پر کروں گا وجود, تاکہ اس اعتبار سے وجود آدم پر بھی ہم انشاءاللہ کلام کریں گے, تاکہ لگ کر ایک موضوع پر ہو لیکن اس مکمل انداز میں ہو, تاکہ اس پر مکمل تیاری ہو. وجود آدم پر انشاءاللہ مکمل بحث کریں گے, عصمت انبیاء کے حوالے سے بحث کریں گے, شجرے جنت کے اس درخت سے کھانے کا مطلب کیا تھا اور زمین پر آنے کی حکمت کیا تھی, وہ گواہ کا کیا معنی, ذلت کا کیا معنی ہے جو شیطان کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے, وہ تمام وضاحتیں انشاءاللہ قرآن کے جو اصل حقائق ہیں جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. حضرت یونس کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کئی دن سے پہلے آپ نے کرایا ہے, کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ آپ نے چھلانگ ماری, کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ آپ مچھلی کے منہ میں چلے گئے. تو یہ تمام تقاضے جو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عظمت والی حکمت موجود ہے جس سے لوگوں کو چرایا جاتا ہے, بچایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے اس چیز سے جس سے بندوں کے دلوں سے محبت کے اقدار گرتے چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ وقت کے اعتبار سے ہم اس کو استوار کرنے کی, اس حقیقت کو آپ کے سامنے اجماعی نظریے کے تحت آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو آخری بات تھوڑا سا ہمارے پاس رہ گئی اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے رب کریم نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ ایک مشورہ لیا گیا ہے فرشتوں سے, کہا گیا کہ یہ استشارہ ہے, مشورہ لیا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے فرمایا گیا کہ تم بتاؤ میں ایک زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں, تم کیا کہتے ہو؟ فرشتوں نے اپنی دلیل دی کہ یا اللہ تو بنائے گا, وہ زمین میں جائیں گے, فساد کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو یہاں مشورے سے ایک بات واضح میں کر دوں کہ اللہ رب العالمین کا یہ مشورہ جو تھا یہ اس لیے نہیں تھا کہ رب کریم کو اس بات کا علم نہیں ہے, بلکہ اس میں کئی حکمتیں مضمر ہیں. ایک تو آدم اور حضرت آدم کی اولاد کا مرتبہ فرشتوں کے سامنے بعد میں واضح کرنا تھا, ایک حضرت آدم کی علمیت اور ان کی عظمت کو واضح کرنا تھا, اور ان کی اولاد کے وجود کے اندر نفس اور صلح دونوں کے پہلو رکھنے کے باوجود ان کا غلبہ نیکی کی طرف جانا جو فرشتوں کے اوپر ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے یہ واضح کرنا تھا. اور ساتھ ساتھ فرشتوں کے اوپر سب سے بڑی بات جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ ان کو اعزاز دینے کے لیے, ان کو تکریم دینے کے لیے, ان کو حیثیت دینے کے لیے, اکرام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمائی. اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے, مسلم امام احمد جلد نمبر 5 میں یہ روایت موجود ہے جو اعلی حضرت نے اس بات کو الامن العلا کے اندر بھی لکھی کہ اللہ رب العالمین نے کہ ان ربی تبارک و تعالی استشارانی فی امتی, میرے رب اعلی نے تبارک و تعالی نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت کے بارے میں مشورہ کیا. وابیوں نے زمانے میں بڑا شور مچایا, یہ اعلی حضرت اپنی طرف سے حدیث لکھی ہے, جھوٹ بولا انہوں نے. اعلی حضرت فاضل بریلوی حدیث اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے, مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے. اور یہ مقام مصطفیٰ کی عظمتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ میرے رب نے کسی اور نبی سے نہیں پوچھا کہ تیری امت کے بارے میں کیا کیا جائے, فرما میری امت کے بارے میں میرے رب نے مجھ سے پوچھا, محمود تو بتا جو تو کہے گا وہی کیا جائے گا, جو تو کہے گا وہی کیا جائے گا. تو میں نے کہا میرے رب میری امت کو تو بخش دے. اور ایک حدیث پاک جس طرح کی دوسری آتی ہے جو جامع ترمذی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اختیار مرحمت فرمایا شفاعت کا اور آدھی امت کو جنت میں بھیجنے کا, یہ مشورہ تھا. مئو آؤ چلو مشورہ کرتے ہیں. یہ مشورہ کمزوری کی بنا پر نہیں, اس حکمت کی بنا پر ہے, آقا کی عظمت بیان کرنے کی بنا پر ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے, جنت خدا دے گا لیکن محبوب کو راضی کرتا, محبوب تو کہنا تو کیا چاہتا ہے ویسی کر لیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ مقام مصطفیٰ ہے شفاعت کے حوالے سے کہ رب نے مجھ سے یہ کہا, یہ حضور کی عظمت ہے جس کے بارے میں میڈیا پر بیٹھ کے بتایا جاتا ہے کہ کوئی حیثیت اور مقام نہیں معاذ اللہ, جو اسماعیلی فکر بیان کی جاتی ہے، وہابی فکر بیان کی جاتی ہے. میں آپ کو اللہ رب العالمین کی عادت کریمہ بتاؤں، یہاں پر رب کریم نے فرمایا کہ محبوب تو بتا، دو چیزیں ہم تیرے سامنے رکھتے ہیں، اس کو قبول کر لے، یا تو آدھی امت، آدھی امت. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی، 40 صفحے دیگر امتیوں کی ہوں گی، کتنے ہزار سال پہلے گزرے ہم سے اور کتنے نبی گزرے، 124,000 قوم بیش، حضور تنہا اور پیچھے کتنے نبی ہیں، پہلے کتنے نبی ہیں، تو کتنے نبی ہیں تو اس دور میں لوگ کتنے ہوں گے، نبیوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تو ایک دور میں جتنے لوگ ہوتے ہیں تو اس کو کیسے شمار کریں گے. تو فرمائیے جتنے لوگ تھے سب 40 صفوں میں آئیں گے، تنہا میرے مصطفیٰ کی امت 80 صفوں میں ہوگی. اور یہ 80 صفوں کے بارے میں رب کریم، میں بظاہر کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے کہنے دیجیے، محبت کا سودا ہے، لفظ بظاہر کے ساتھ محبت کا سودا ہے. محبوب بول، آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے، 40 صفحے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی. اب دیکھیں اس 40 صف کے اندر بھی صحابہ تو نکل گئے، تابعین نکل گئے، اولیاء نکل گئے، وہ تو پہلے محفوظین میں سے، رہ گئے میرے جیسے آپ جیسے. تو 40 صفحے، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جناب میں اپنے جو کہ اخلاص دلی کے ساتھ یہ بات عرض کروں کہ اگر 80 صفحے ہیں، اگر 80 صفحے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ 40 کے قریب صفحے جو ہیں، یا اس سے تھوڑا کم 38 صفحے میں کہتا ہوں کہ امت کا یہ ظاہر و غالب حصہ جو ہے جو محفوظین میں سے تو جنت میں چلا گیا، رہ گئے آدھی امت یا اس سے ایک زیادہ، آدھی امت یا ایک زیادہ، اس پر سودا ہوا. محبوب تو بتا کہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ تیری آدھی امت بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے. وہ ایک تو وہ ہیں جن کے گناہ پہلے سے معاف ہو چکے ہیں، لیکن جو گناہگار ہیں میرے جیسے آپ جیسے رہ گئے، رب نے فرمایا بغیر حساب کتاب جنت میں ڈال دوں گا، یہ لے لے، یہ شفاعت لے لے. حضور نے دیکھا کہ پھر بھی ایک صف تو بچ جائے گی، اس کا کیا ہوگا؟ کہ یا اللہ آدھا نہیں چاہیے، شفاعت تو مجھے دے دے. تو یہ مصطفیٰ کا مقام ہے، فرمایا شفاعت مجھے دے دے. اور اسی کو صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا گیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر انبیاء کے واقعات کا مطالعہ کر رہے تھے اور جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو رب کریم جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب سے پوچھو یہ روتا کیوں ہے. تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا جبریل سے کہ جبریل جا، میں اپنی امت کے بارے میں بڑا حیادار ہوں. اس کا معنی بھی معنی پیش کر رہا ہوں، مراد پیش کر رہا ہوں، میرے محبوب میں اپنی امتوں کے عیب تجھے نہیں بتاتا، میرے رب بہتر جانتا میں کیوں رو رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے پھر جبریل کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب سے کہہ دو ہم جان گئے اور جانتے ہیں اور ہمیشہ سے جانتے ہیں، ہمارے علم ازلی ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے، تیری رونے کی وجہ امت کا غم ہے، تو ان سنرضیک فی امتک، ہم تجھے تیری امت کے معاملے میں راضی کر دیں گے، ولا نسوک، اور ناراض نہیں کریں گے. یہاں دو لفظ کو امام سیوطی نے کہا کہ اس حدیث میں دو جملے ہیں اور بشارتوں کے دو گوشے ہیں، بس سمجھ لیجئے مقام مصطفیٰ کے دو گوشے ہیں، دو زاویے ہیں. فرمایا ایک لفظ تھا ان سنرضیک، ہم راضی کریں گے، دوسرا تھا ولا نسوک، ناراض نہیں کریں گے. راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے. فرما راضی کریں گے اور ناراض نہیں کریں گے. راضی کریں گے، اس سے مراد وہ کہ جس نے نیکیاں تو بہت کی، تھوڑی بہت رہ گئی وہ فضل سے پورا کر کے بھیج دیں گے جنت میں، یہ تو راضی کرنے والا درجہ ہے. ناراض نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ تیرا کوئی امتی جہنم میں نہیں رہے گا، سب جنت میں جائیں گے، ناراض نہیں کریں گے. یہ امام سیوطی کا نقطہ ہے. فرما اس دو نقطے کے اندر رب کریم نے ساری امت کی مغفرت فرما دی ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. تو حضرت گرامی یہ خاص مرتبہ اور مقام میں آپ کی خدمت میں گویا کہ ذکر کر رہا تھا، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس رہ گیا جس میں آگے کے موضوع کو مکمل کر لوں کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. خلافت کی ہم نے کئی تشریحات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. خلافت دراصل وسیلہ ہے، خلافت دراصل ایک اٹل ذریعہ ہے، خلافت دراصل وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے احکام، اپنی رضا کے تقاضے اس کے ذریعے آگے پہنچاتا ہے. جس طرح خلیفے کے ذریعے خدا کا پیغام آگے جاتا ہے، اسی طرح اسی خلیفے کے واسطے سے بندوں کی بات خدا تک جاتی ہے. خدا اس خلیفے کا محتاج نہیں لیکن اس کا قانون ہے. وابی کہتے ہیں کہ محتاج ہے، ہم نے کہا محتاج تو نہیں، بنایا تو اسی نے ہے نا، بنایا تو اسی نے. وہ خلیفے کے ذریعے بات آگے پہنچائے، نائب کے ذریعے بات آگے پہنچائے، اس کا وہ محتاج نہیں ہے لیکن اس کے بغیر دیتا بھی نہیں ہے، یہ اس کی قدرت ہے. اب تم اپنی عقل کو چھوڑو، جو تم حجام کی دکان پر سر مونڈتے وقت مونڈ کر آئے اس کو چھوڑو، اور ایمان بالغیب کی طرف آؤ، اور ایمان بالغیب کی طرف آ کر اس عقیدے کو آپ لے لو کہ بے ان کے واسطے کہ خدا خود عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے جو امام احمد رضا نے کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ رب کریم نے جب اپنا پہلا تعارف فرمایا تو اس نائب کے ذریعے فرمایا، اور قاضی بیضاوی نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خلیفہ کمزوری کی بنا پر بنایا جاتا ہے، خلیفہ بادشاہ کی موت کے وقت اس کا کارآمد ہوتا ہے، خلیفہ اس کی رعایا کی وسعت اگر ہو گئی ہے اور بادشاہ کے احکام ہر ایک تک نہیں پہنچ سکے تو وہ اپنے خلیفہ بناتا ہے، اور یہ سارے تصور خدا کے لیے باطل ہے، پھر خلیفہ کیوں بنایا؟ فرمایا خلیفہ خدا نے اپنے لیے نہیں بنایا، بندوں کے لیے بنایا، وہ پیغام پہنچا تو سکتا ہے، بندہ اپنا پیغام رب تک نہیں پہنچا سکتا، فرمایا واسطہ اس کے ذریعے رکھا کہ جب میں پیغام دوں تو اس کے واسطے سے آگے چلے جائیں اور وہ کمال بندوں کو مل جائے، اور جب بندوں کی بات لینی ہو تو بندوں کی کمزوری اس کے قریب آ جائے کہ وہ کمال پر پہنچ کر میرے درجے تک آ جائے، اس واسطے کو رکھا جو قاضی بیضاوی نے، اور ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا اس نظام کو طب کے حوالے سے بھی آپ جسم میں دیکھ سکتے ہیں، جسم میں بعض جگہ پر کچی ہڈی ہے، یہ قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں ذکر کیا، فرمایا کچی ہڈی ہے، کچی ہڈی کیوں رکھی اللہ نے؟ کچی ہڈی آپ دیکھتے ہیں کہ لچک میں گوشت کی طرح ہے، لچک میں گوشت کی طرح ہے، نرم ہے، گداز ہے اس میں، اور لیکن کام کرنے میں وڈی ہے، تو فرمایا اس لیے کہ وہاں جسم کو گوشت کی ضرورت تھی، لیکن اگر محض گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ جگہ سڑ جاتی، اور ہڈی کی سلامت رکھی جاتی تب بھی جسم میں فساد ہو جاتا، تو رب کریم نے جہاں پر نرم ہڈی رکھی ہے وہاں صورتن ہڈی ہے، مانن گوشت ہے، تو فرمایا یہ چیز اللہ نے بدن کے اندر بھی رکھی ہے، اسی سے خلیفہ کو سمجھ لو کہ وہ صورتن تو تمہارے نزدیک انسان ہے لیکن حقیقتن وہ خدا کا وہ بندہ ہے، خدا کا وہ عبد ہے، اور تم سے بشریت میں وہ ممتاز ہے کہ تم میں صلاحیت براہ راست لینے کی نہیں ہے، اس میں صلاحیت براہ راست لینے کی بھی ہے اور دینے کی بھی ہے، اسی کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے انبیاء کے وصف کو کہا جاتا ہے، اسی کو بشریت اور نورانیت کہا جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے بشر نور کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے کہ خلافت کے اندر سارے مسئلے واضح ہو گئے، لیکن آپ اس پر ذرا غور و تحمس کریں، غلام اللہ خان کو چھوڑیں، مودودی کو چھوڑیں، غامدی کو چھوڑیں، ان بدبختوں کو چھوڑیں، اجماعی موقف کی طرف آ جائیں اور آپ مسلمات کو دیکھیں، ان کتابوں کو دیکھیں جو درسیات متداولہ ہیں اور جو اصول اور فنون کی بنیاد بنی ہے، ان علماء کو دیکھیں کہ وہ نظریات کیا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں امام رازی نے کیا لکھا، علامہ آلوسی نے کیا لکھا، اور سب سے بڑی بات سب سے پہلے قاضی ناصر الدین نے کیا لکھا جو اصول کتاب ہے، تو اسی موقع کی طرف آ جاؤ گے جس موقع کی طرف امام احمد رضا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ خلافت کے حوالے سے یہ تھی، لیکن اس میں جو باریک نقطہ یہاں پر نکلتا ہے جو آج کی اس تحقیق میں میں نے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے استحکام کے لیے، ملت کے تحفظ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دینی دنیاوی حقوق شریعہ کی حفاظت اور رعایت کے لیے اکابر امت ارباب حل و عقد پر واجب ہے کہ وہ زمین پر خلافت الہیہ کو نافذ کریں۔ آج صرف میں اس کا دعویٰ پیش کرتا ہوں، کل اس پر دلیل پیش کروں گا، یعنی خلیفہ جو رب نے کہا نا انی جائل فی الارض خلیفہ، یہ خلافت کو خدا نے حضرت آدم تک مختص نہیں کیا ہے اور نہ سب کو اٹھا کر دے دیا ہے، بلکہ فرمایا کہ جو ایسی صلاحیت رکھے اور ان کے نائبین بنے تو ہماری خلافت ان میں منتقل ہوتی چلی جائے، وہ خلافت ان میں انبیاء سے جو براہ راست رابطہ رکھتے ہیں اور انبیاء کے قواعد باطنی اور ظاہری سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کی باطنی اور ظاہری تعلیمات کا ایک مخلصانہ طور پر وہ مجموعہ بن جاتے ہیں، تو رب کریم خود بخود اس خلافت کو ان تک منتقل کرتا ہے، اور خلافت جب منتقل ہو جاتی ہے تو خدا کا وہ وعدہ ہے کہ خلافت جب منتقل ہوگی تو ساری روئے زمین تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی، اور اس خلیفے کو ابو بکر کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، عثمان کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، یہ خلافت انہیں ملی، آگے امت کو کیوں نہیں ملی؟ اس کے حوالے سے میں کل بھی تفصیل عرض کروں گا، آج صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ رب کریم نے خلیفہ بنایا حضرت آدم کو، اور حضرت آدم کے حکم میں ہر اہل ایمان کو خلیفہ بنایا ہے، اور بالخصوص اہل ایمان میں وہ لوگ جو ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آستانوں کی زینت ہے، جو رشد و ہدایت کے مراکز کو سنبھالے ہوئے ہیں، وہ رب کریم کے نائبین، ان کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن وہ ڈگری اور وہ سند کو جب پائیں گے اور اس خلافت کی تاج سے جب سرفراز ہوں گے کہ جب وہ اپنے آپ کو انبیاء کی تعلیم کے ظاہر اور باطن سے مکمل طور پر آراستہ کریں گے اور وہ آگے بڑھیں گے تو دنیا کی ساری حکومتیں ان کے قدمے چومیں گی اور ساری کائنات کو، زمین کو اللہ رب العالمین ان کے لیے مسخر کر دے گا، مسخر اور تابع کر دے گا۔ اور اس سے یہ واضح ہوا کہ جب تک یہ غلبہ خلفاء راشدین کے بعد نہیں ہوا، ایک بنیادی سوال ہے، اس پر ہمارے علماء نے خوب لکھا، بالخصوص میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں غزالی زمان رازی دوران علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر تفاسیر عربی کی بھی دیکھیں اردو کی بھی دیکھیں، لیکن جو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے پردہ ہٹایا ہے، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں جو عملی تربیت اور خلافت کے اس منشور پر، جو ڈاکٹر اسرار چیختانہ کے خلافت کا نظام ہونا چاہیے، اس خلافت کے منشور کی جو آپ نے متعدد کتابوں کے اندر اپنی تفاسیر اور دیگر مقالات کے اندر جو تفہیم پیش کی ہے وہ امت تک منتقل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن خاص طور پر اس میں بات کرنا یہ ہے کہ خلافت کا یہ نظام ہمیشہ چلے گا، ان کے ذریعے چلے گا جو ہدایت کے مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہدایت کی ترویج و تبلیغ کے مراکز پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے قدرت الہیہ نے اور قانون الہیہ نے اس بات کو لازم کیا ہے، واجب کیا ہے کہ وہ اس زمین پر خلافت الہیہ کا نظام قائم کریں۔ قیامت کے دن ان علماء کی گرفت ہوگی، ان پیروں کو پکڑا جائے گا، ٹانگ سے زنجیر اور گلے میں پھندا ان کے ڈالا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا کہ جن کے پاس یہ مراکز موجود تھے اور انہوں نے اس زمین پر خلافت الہیہ کے نفاذ کی کوشش کیوں نہیں کی، اور اگر وہ غلبہ اس اعتبار سے نہ آ سکا، اور وہ جب آئے گا میں آگے عرض کروں گا، اور وہ نہ ہو سکا، تب بھی ذمہ داری ان مراکز پر اور جو اس مسند پر بیٹھے وہ ان پر یہ لازم ہے کہ جزوی طور پر اپنے محلے کی صورت میں، اپنے علاقے کی صورت میں، اپنے وطن کی صورت میں، جہاں تک ان کی دسترس ہے، ان پر یہ واجب اور فرائض میں سے ہے کہ خلافت الہیہ نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حج کی صورت میں، زکات کی صورت میں، کلمے کی اتباع کی صورت میں، اجماع امت کی صورت میں، ان تمام تصورات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرے، اور یہ خلافت الہیہ کا نظام ہے، اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ اور جس مولوی، جس عالم، جس پیر، جس رہبر، جس احکام نے اگر وقت کے تنازع میں دے کر اپنی جان بچانے کے لیے اپنی دکان الگ لگائی، وہ قیامت کے دن لعنت کا شکار ہوگا۔ یہ ہے انی جائل فی الارض خلیفہ کا تصور، کہ خلافت الہیہ کبھی موقوف نہیں رہے گی، یہ چلتی رہے گی۔ جزوی تیاری سب نے کرنی ہے، انفرادی تیاری سب نے کرنی ہے، لیکن جو منصب پر آ جاتا ہے اور لوگوں کا ترجمان بن جاتا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاشرے، اپنے محلے، اپنے گھر اور جہاں تک اس کی رسائی ہے، یہ نہیں کہ مرید اگر بالکل صوفی با صفا ہے تو اس کو گھاس نہ دے، داڑھی منڈا آ جائے، شراب پینے والا ہو لیکن وہ پیسہ دے تو کہے تو جنتی ہے میرے ساتھ بیٹھ، یہ دنیا کے کتے ہیں، یہ پیر نہیں ہے، یہ کیا ہے، دنیا کے کتے ہیں۔ میں نے کراچی میں کئی پیروں کے خلیفہ دیکھے، یہ بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی نہیں ہے، وہ کہا جی خلافت دی ہے، اور ایک بیچارہ بالکل صوفی با صفا بنا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کہ نہیں اس کو کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ اس کو پیسے نہیں ہیں، کیا نہیں ہے پیسے۔ تو قیامت کے دن ایسے نام نہاد پیروں کو پاؤں میں بیڑیاں اور گردن میں ان کے رسیاں ڈال کر کھینچا جائے گا، اور مرید کہیں گے پیر صاحب آپ ہی ہیں، حدیث میں آیا پیر صاحب آپ ہی ہیں، مولوی صاحب آپ ہی ہیں، خطیب صاحب آپ ہی ہیں، آپ ہمیں یہ سکھاتے تھے، آپ یہ کر گئے، استغفر اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرے، اور یہ خلافت الہیہ کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلافت الہیہ میں پہلی چیز ایمان ہے، توحید، رسالت، حضور کی محبت ہے، اقامت الصلاۃ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نماز کے قائم، روزوں میں جناب رمضان کے اندر روزوں کی ترغیب، اس کا نفاذ اپنے عمل کے ذریعے، اخلاقی احتجاج کے ذریعے، بازاروں میں کسی کو کھاتا ہوا دیکھیں اس کی دکان سے سودا نہ خریدیں، اور اس کو کہیں کہ تیری دکان سے سودا اس لیے نہیں کر رہا کہ بے شرم تو دن دہاڑے اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے فکر کو اجاگر کرے، صرف منہ چڑھائیں نہیں برا ہے، اس کو کہو شرم آنی چاہیے بےغرت انسان تمہیں کہ تم اللہ رب العالمین کے دین کو پامال کر رہے ہو، اور اگر آپ سے ہو سکے کہ اس کو پکڑ کر سمجھا سکے تو سمجھائیں، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں، اس لیے کہ اگر آپ دین کو سمجھتے ہیں تو انفرادی طور پر حکومت الہیہ اور خلافت الہیہ کو نافذ کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ جس کا جو دائرہ کار ہے جزوی طور پر وہ کرے گا، اور یہ غلبہ کس طرح ہوتا ہے، اور خلفاء راشدین کے بعد یہ غلبہ امت کو کیوں نہیں ملا، اور امت کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے اندر کیا فرسودگی ہے، ہمارے اندر کیا خرابی ہے، اور ہمارے اندر کیا غلاظت بھر گئی ہے کہ ہم نماز، روزہ، زکات سب کچھ کرتے ہیں، پیر مولوی سب کچھ بن جاتے ہیں، لیکن ہم سے یہ خلافت الہیہ کا نظام قائم نہیں ہو پاتا، اور ہم نہیں کر پاتے، ہمارے نزدیک وہ کیا چیز ہمارے اندر فقدان ہے. انشاءاللہ اس کی ترتیب میں کل کے درس میں مسئلہ خلافت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ موجودہ تناظر کے اندر اس بحث کو سمجھنا بہت ضروری ہے امت کی وحدت کے لیے، اجتماعیت کے لیے، یکتائی کے لیے اور انفرادیت کے لیے. اللہ رب العالمین ہمیں عملی طور پر خلافت الہیہ کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق مرمت فرمائے. وہ دہشت گردوں کی طرح نہیں جو اپنے علاوہ سب کو مارتے پھریں، وہ خلافت نہیں، وہ شیطان کی نیابت تو کر رہے ہوں گے لیکن خلافت الہیہ کا کوئی نظام وہاں پر قائم نہیں ہو رہا ہے. اور وہ بھی نہیں ہے جو جنرل ضیاء الحق صاحب مندر میں گھنٹے جا کر بجا رہے ہوں اور پھر کہہ کے جناب میں امیر المومنین بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے کل انشاءاللہ اس کی میں جزوی بحث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ ہے وہ چیز انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اعلان ایک دفعہ ہوا ہے، اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. اس حقیقت کو آپ نے جاننا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سیاسی تیاری کے لیے، ان کو اخلاقی تیاری کے لیے، ان کو نظریاتی تیاری کے لیے، اس میں ہمارے لیے جو عملی جد و جہد کا جو گوشہ رکھا ہے، آج ہم نے اپنی تفاسیر اپنی گفتگو کو اس سے موقوف رکھا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان مسائل کو ہم زیر بحث لائیں تاکہ امت کے اندر ایک وحدت اجتماعیت پیدا ہو. اور جو غیر مقلدین ہیں وہ خلافت الہیہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اس لیے کہ وہ اجماع ہی کا انکار کر دیتے ہیں، وہ صحابہ کے آثار ہی کو حجت نہیں رکھتے ہیں. تو لہٰذا ان سے پناہ مانگنا اور ان سے دور رہنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اپنی فکر سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تبلیغ، مباحثہ، یہ کرنا اپنے حساب، اپنے علم، اپنے حلقے کے اعتبار سے جیسا انسان کا درجہ بن رہا ہے، جیسے اس کے اختیارات ہیں، اس پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. ہم نے اسی ضرورت کے تحت کہ رمضان ہمیں ملا، اتنا بڑا سیٹ اپ ہمیں ملا، آپ آ گئے، اتنا بڑا نظام ملا کہ آج پوری دنیا سن رہی ہے، تو ہم اس کے لیے جد و جہد جو کر رہے ہیں اس اعتبار سے تاکہ مسلمانوں کے اندر وہ خلافت کی فکر ہمیشہ زندہ رہے اور مسلمان اس پیمانے کے اندر اور اس حقیقت سے ہمیشہ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں. اس لیے کہ آخری ایک بات عرض کر کے میں اپنی تحقیق ختم کرتا ہوں. صوفیہ نے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بھلے دین کو مکمل کلیتن غلبہ ملے یا نہ ملے لیکن مایوسی کفر ہے. مایوسی نہیں ہوگی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں. آپ خود نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھا سکتے ہیں، خود عاشق رسول ہیں، بچوں کو عاشق بنا سکتے ہیں، خود مؤدب ہیں، اپنے بچوں کو صحابہ اکرام اہل بیت کا مؤدب بنا سکتے ہیں، دین کے نفاذ پر ان کو نافذ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا اہتمام اپنے ذریعے اپنے بچوں کو وہ عادتیں وہ خصلتیں منتقل کر سکتے ہیں، کاجی کر سکتے ہیں. بس یہ خلاف رہیہ ہے. فردن فردن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حلقے کے اندر چیز کو نافذ کرے. اسی کو امر بالمعروف و نہی المنکر کہا جاتا ہے. اور اسی تمام کام اور اسی تمام حقیق کو انی جاعل فی الارض خلیفہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پوشیدہ فرمایا ہے. اللہ اس کی حکمتوں سے ہمیں آشنا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کے تقاضوں کو ہمیں عملی طور پر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج امت جو اس وقت انتشار اور افتراق کا شکار ہے، ہمیں اپنی ڈیڑھ فٹ کی دکان لگانے کے بجائے پوری پچھلی امت کی ترجمانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ٹوٹی ہوئی اور جو امت اس وقت شتر بے مہار بن گئی ہے، اور مدینے سے آنے والی وہ کامل رسی جسے پکڑ لیا جائے تو بندہ گمراہ نہ ہو، اس سے آج اگر ہماری کڑیاں کٹ چکی ہیں، ہم اس کے لیے عملی اقدام حاصل کرنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم اپنی بھی اور دوسروں کی بھی وہ عملی کڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زنجیر کے ساتھ جوڑ دیں جو گنبد خضرا کی طرف جا رہی ہے. ہمارے اتحاد، ہمارے اتفاق اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب ہم عملی جد و جہد خود کی طرف سے کریں، لیکن منشور اور نصاب پچھلوں کی زندگی ہو اور نصاب ان کی زندگی ہو، اس وقت جا کر یہ تمام نظام اپنے اندر، اپنے باطن میں، اپنے خارج کے اندر منتقل ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ان تمام پیغامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کے لیے مستعد ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. ایک حوالہ مزید سن لیجئے تاکہ آج کی تقریر منتقل ہو جائے. ایک جماعت اسلامی والا کہنے کا ہم خلافت تو لا رہے ہیں نا، خلافت لا رہے. میں نے کہا تم تو غدار ہو، تم کیسے خلافت لاؤ گے؟ وہ کہنے جی کیسے غدار ہیں. میں نے کہا جی آپ کے سب سے بڑے اخوان کے بانی کون تھے؟ حسن بنا تھے. کہنے جی ہاں. ہم نے کہا ان کا عقیدہ تو تمہارے نزدیک شرک ہے، تو تم کیسے خلافت لاؤ گے؟ حسن بنا کی پرسنل ڈائری شائع ہو چکی ہے، اردو بازار میں ملتی ہے ترجمے کے ساتھ، جو الاخوان کے بانی تھے اس میں موجود ہے کہ آپ ہر سال میں پابندی کے ساتھ میلاد النبی کیا کرتے تھے، میلاد النبی کیا کرتے تھے. ایک دفعہ میلاد النبی کی محفل انہوں نے کی اور بڑی محبت کے ساتھ میلاد کی محفل ہوئی، اور جو محفل ختم ہوئی تو وہ اشکبار تھے. لوگوں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرما میری بیٹی کا انتقال ہوا ہے، اس کا جنازہ تیار ہے، لیکن میری غیرت نے یہ نہیں کہا کہ میں میلاد شریف کی محفل کو موقوف کروں. تو کہا کہ میلاد شریف کی محفل ہو گئی ہے، اب آئیے میری بیٹی کے جنازے میں شریک ہو جائیے. تو وہ ایسے زندہ لوگ موجود تھے جو مودودی جیسے منحوس اور غاصب قسم کے چنگیزی فکر رکھنے والے لوگوں نے اس تنظیم پر قبضہ کیا اور نام اس کا جماعت اسلامی دیا کہ جو ایک وہابیت کی تحریک تھی, خارجیت کی تحریک تھی, حسن بنا کی تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اسلاف کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نظریات اور اس حقیقت کو آنے والی لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس قوم کا مستقبل بہت تاریخ ہوتا ہے دوستو جو ماضی کی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی. اس قوم کا مستقبل بہت روشن ہوتا ہے جسے ماضی تاریخ اور اسلاف کی یادیں ان کے دلوں میں گویا کہ راج کر رہی ہوتی ہے. اسلاف کی یاد اور ان کی تاریخ ایک روشنی ہے, ایک چراغ ہے جس کے ذریعے بندہ مستقبل کی راہوں کو کا انتخاب کر سکتا ہے اور گھٹا ٹوپ اس وادی کے اندر آگے کے سفر کو طے در طے آگے بڑھ سکتا ہے. لہذا مستقبل اپنا روشن دیکھنا چاہتے ہو تو پچھلوں کے ساتھ جڑے رہو, اسلاف کے ساتھ جڑے رہو, اپنے آپ کو گنبد خضرا کے سائے میں محسوس کیجئے اور بالکل باب جبریل سے داخل ہو کر بائیں جانب چشم تصور کے ساتھ بائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سیدہ زہرا کے حجرے سے ہوتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے درمیان حاضر ہو جائیے. امت کے وہ عظیم خلیفہ جنہوں نے نبیوں کی خلافت کو اور اللہ کی خلافت کو زمین نافذ کیا, خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کے قدموں میں پہنچ جائیے, اس حزین عظیم ہستی کے قدموں میں پہنچ جائیے کہ جس نے خلافت الہیہ کا غلغلہ تین برے میں اعظموں پر ایسا نافذ کیا کہ مورخین کہہ اٹھے عمر کی عمر نے عمر سے وفا نہ کی ورنہ پوری دنیا کے اندر خلافت الہیہ کو نافذ کر دیتا. اس عظیم ہستی کے قدموں میں اپنے آپ کو محسوس کریں اور اس جذبے کی خیرات کو طلب کریں, اس اخلاص کی خیرات کو طلب کریں, اس شجاعت اور اس استقلال و استقامت کی نعمت کو ان بزرگوں کے دامن سے طلب کریں اور اخلاص کی دولت کو طلب کریں کہ جو آج حضور علیہ السلام کی آغوش میں بیٹھ کر وہ امت کے مخصوص لوگوں کے سینوں کے اندر وہ دولت کو لٹا رہے ہیں. آپ بھی اس دربار میں بھکاری بن کر اپنے کاسۂ طلب کو ان کے قدموں میں نچھاور کریں اور ان سے یہ دعا کریں کہ آج امت پر جو حالات ہیں اللہ رب العالمین آپ کے صدقے ہم سے یہ کام لے لے کہ ہم اپنی زندگی کے بچے ہوئے کچھ دن کے اندر وقت کے یزید جو اس وقت ناموس رسالت اور اقدار شریعت مصطفیٰ کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اپنی جان کا آخری قطرہ آخری لمحہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے تحفظ کرنے والے سپاہیوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال محتحم ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا کریم دور دراز سے جو افراد تشریف لائے تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول مستجاب فرما, ہمیں ہماری فکروں کو تیرے حبیب کی ذات کے ساتھ وابستہ بنا, ہمارے ظاہر اور باطن کا مرکز و محور جو حقیقتاً ذات مصطفیٰ ہے اس تعلق کی راہ کو اپنے فضل سے ہمارے لیے استوار فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایمان پر رہنے کی, ایمان پر مرنے کی کامل نیت کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی اور اہل بیت کے تمام اور بالخصوص حضرت امام حسن امام حسین کا میٹھا میٹھا کامل تصور اپنے ذہنوں میں کرتے ہوئے ایک دفعہ محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد.